بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے ارکان الصلاة و واجباتها کے متعلق پچھلے درس میں. الحمدللہ ارکان الصلاة اور واجبات پر بات کی ہے، دلیل کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. آج کے درس میں اسی کے متعلق آگے بڑھتے ہوئے چند اہم باتیں ہیں جو کتاب سے باہر ہیں. پہلی بات یہ ہے، کچھ غلط فہمی ہے اور کچھ اعتراضات ہیں، میں وہ بیان کرتا ہوں پھر ان کا جواب بھی دیتا ہوں انشاءاللہ. بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ تقسیم جو ہے نماز کے شروط، ارکان، واجبات، سنن، یہ تقسیم درست نہیں ہے کیونکہ یہ دین میں نئی چیز ایجاد کردہ ہے. یہ نام، یہ اصطلاحات کہاں سے آئے، ان کی دلیل کہاں ہے؟ کتاب اور سنت سے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی فرمایا کہ یہ نماز کی شروط یہ اور یہ ہیں، یا نماز کے ارکان یہ اور یہ ہیں؟ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہے تو ہمیں دکھاؤ، اور اگر جواب نا میں ہے تو پھر دین میں نئی چیز کیوں ایجاد کرتے ہو، اور وہ کام کیوں کرتے ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ اس کے جواب میں تین وجوہات ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ علامہ الشیخ الامام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرح ممتع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94 میں، ایسی بات کرنا دلیل ہے کہ ایسی بات کرنے والا کم سمجھ ہے، اور غایت اور وسیلت کے بیچ میں فرق نہیں جانتا. علماء نے جب شروط و ارکان و واجبات کا ذکر کیا تو دین میں کسی نئی چیز کی زیادتی نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو صرف دین میں ایک پہلے سے موجود چیز کو اس انداز سے بیان کیا کہ لوگوں کے لیے علم آسان ہو جائے، یعنی علمی مسائل کو ایک جگہ جمع کر دیا تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو انہوں نے دین میں زیادتی نہیں کی ہے، بلکہ شریعت کے احکام لوگوں کے زیادہ قریب کر دیا ہے. یہ وہ ذریعے ہیں جو منزل مقصود تک آسانی سے پہنچا دیتے ہیں، اور ہر ذریعہ کا حکم اس کے مقصد کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اگر خیر ہے تو خیر، اگر شر ہے تو شر. اور مسلمانوں نے ہر دور میں، بلکہ آج کے دور میں بھی مدارس کی تعمیر کرتے آئے ہیں، کتابوں کی تصنیف اور کتابوں کی طباعت بھی کرتے آئے ہیں. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ تم مدارس کی تعمیر کیوں کرتے ہو اور کتابوں کی طباعت کیوں کرتے ہو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے؟ یہ عمل نہیں کرتے تھے، لیکن کیا یہ عمل درست نہیں کہ یہ بھی نئے دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے؟ یا دوسرے لفظ کیا یہ بھی بدعت ہے؟ ہم کہتے ہیں، شیخ صاحب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ وہ ذریعے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیے ہیں تاکہ چیزیں ان کے لیے قریب و آسان ہو جائیں، اور علماء نے دین میں کوئی چیز ایجاد نہیں کی بلکہ معنی کی وضاحت کے لیے تبویب و ترتیب سے کام لیا. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کریں گے، سے مسلم کی روایت ہے. تو حدیث مبارکہ سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان بغیر طہارت کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہے. اس کا یہ مطلب ہوا شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ طہارت نماز کے لیے ضروری ہے. دوسرے لفظوں میں، نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، تو اس میں اور اس قول میں کیا فرق ہے کہ نماز کی شرطوں میں سے طہارت شرط ہے، جو طہارت نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں؟ تو فقہا نے اس عمل تو فقہا کا اس عمل میں مؤاخذہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو آسان کر دیا. یہ شیخ صاحب کا جواب ہے. مختصر کیا جواب ہے؟ یعنی تقسیم، یہ تقسیم جو ہے یہ صرف آسانی کے لیے ہے. یعنی ہم ان الفاظ کو عبادت کی نیت سے نہیں استعمال کرتے، اور نہ ہے عبادت اور نہ ہے عبادت پر کوئی اثر ہوتا ہے ان چیزوں کے ہونے سے یا نہ ہونے سے، بلکہ عبادت کو آسان اور بہتر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور دونوں امور میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس سے شریعت میں کوئی چیز زیادہ نہیں انہوں نے کی، اور نہ ہی یہ بدعت ہے. اس کا دوسرا جواب، شریعت کی نصوص یا شریعت کی دلائل سے، قرآن مجید کی آیت ہو یا حدیث ہو، مسائل اخذ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ہمیں کوئی فائدہ، کوئی پیغام، کوئی مسئلہ نکالنا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں. نمبر ایک، صرف ایک ہی نص سے ایک مسئلہ نکالنا. مثال کے طور پہ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، کیا فائدہ ملتا ہے آپ کو؟ نماز قائم کرو. کیا پیغام کیا ہے؟ حکم. مسئلہ کیا ہے؟ وجوب الصلاة، کہ نماز فرض ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کیا اس آیت سے کوئی شخص یہ دلیل بیان کر سکتا ہے کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ یہ فجر کی نماز دو رکعت ہے؟ نہیں کر سکتے. تو اس آیت سے ہم نے ایک مسئلہ لیا ہے بس، وہ کیا ہے؟ کہ نماز فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اقیم فعل امر ہے، فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات ایک آیت سے ہم دو پیغام بھی لے سکتے ہیں. وعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا، وعبد اللہ توحید کا حکم ہے، توحید فرض ہے. ولا تشرکو بہ شیئا، شرک نہیں ہے، شرک سب سے برا عمل ہے، سب سے سلامت اللہ بارک، سب سے پہلے حرام ہے. نمبر تین، ایک نص کے ساتھ دوسرے کو بھی ملانا ضروری پڑ جاتا ہے بعض اوقات، پھر مسئلہ نکال سکتے ہیں، ورنہ نہیں نکال سکتے. اس کی مثال سلام اللہ علیہ، ارشاد باری تعالی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر آخر تک. اگر کوئی شخص اسی آیت کو، اس آیت کی تشریح کرنا شروع کر دے، صرف اسی آیت کے متعلق، اور کوئی کسی نے سوال پوچھا ہے حرمت علیکم المیتۃ، کیا سارے مردار حرام ہیں؟ جواب کیا دے گا؟ سارے حرام ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کا دین یہی ہے کہ ہر مردار چیز حرام ہے، ہر خون حرام ہے؟ نہیں. اس کے ساتھ دوسری دلیل بھی ہمیں ساتھ ملائیں گے، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو مردار چیزیں حلال ہیں اور دو خون حرام حلال ہیں. دو مردار چیزیں کون سی؟ مچھلی اور ٹڈی. ہاں، اور دو خون کون سے ہیں؟ الکبد و قحال. کیا کہتے ہیں؟ کلیجی اور تلی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اس مسئلے کو، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہم صرف ایک آیت کریمہ سے مسئلہ نہیں نکال سکتے. اس کے ساتھ دوسرے بھی ہم، دوسری حدیث کو بھی ہم نے شامل کیا. اچھا، چوتھی قسم جو ہے، نصوص کے تتبع سے ہم مسئلہ نکالتے ہیں. تتبع کا کیا مطلب ہے؟ ایک جیسے نص جو ہے، ایک جیسی دلیل کو اکٹھا کر لیتے ہیں، جن کا موضوع ایک ہے، ایک جیسے جن کا ایک ہی موضوع ہے، اکٹھے کر لیتے ہیں، پھر ان سب سے ہم مسئلہ نکالتے ہیں، پھر ان کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے ایک موضوع، ایک نام دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جو آج ہمارا درس ہے، اس کے ہم بات کر رہے ہیں، اب شروط الصلاۃ مثال کے طور پہ، یا ارکان الصلاۃ. اب آپ اصل میں فرمایا بغیر طہارت کے نماز نہیں، قبلے کی طرف رخ کرنے کے بغیر نماز نہیں، ستر ڈھاپے بغیر نماز نہیں. اچھا، جب ہم ان چیزوں کو سب چیزوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں گے تو موضوع کیا بنے گا؟ وہ کون سی چیز ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اس کا تعلق بھی نماز سے ضرور ہے لیکن نماز کے باہر اندر نہیں ہے. عربی زبان میں اسے کہتے ہیں شرط، عربی لغت میں شرط کہتے ہیں. علماء نے کیا کیا، شروط الصلاۃ ایک ہیڈنگ دے دی، موضوع دے دیا، اس کے اندر ایک دو تین چار آخر تک لکھ دیے. طہارت شرط ہے، اس کی دلیل یہ ہے. ستر ڈھانپنا شرط ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اور آخر تک ان کو بیان کیا. تو اس میں دین کی کون کہاں پہ زیادتی ہوئی؟ کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے؟ کہیں سے نظر آتا کہ نئی چیز ایجاد کی ہے؟ نہیں آیا. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ان اصطلاحات کا انکار کرتے ہیں کہ شرط رکن واجب نہیں ہونا چاہیے، وہی لوگ دوسرے اصطلاح اس سے ملتی جلتی اصطلاحات کا اقرار کرتے ہیں. یہ تعجب کی بات ہے. یعنی مثال کے طور پہ توحید کی تین قسمیں ہیں، یا کلمہ توحید کے کتنے رکن ہیں؟ دو رکن ہیں. کلمہ توحید کی کتنی شرطیں ہیں؟ آٹھ شرطیں ہیں. یہ کہاں سے الفاظ؟ اب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ توحید کے آٹھ شرطیں ہیں؟ نہیں فرمایا. تو پھر آپ لوگ کیوں مانتے ہو کہ کلمہ توحید کے دو رکن ہیں اور آٹھ شرطیں ہیں؟ جس طریقے سے ان کا اقرار کیا اسی طریقے سے ان کا بھی اقرار کرو. دونوں کو فرق ہے؟ نہیں فرق ہے. واللہ اعلم. آج کے درس میں دوسری بات جو ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، مکمل طریقے سے نماز پڑھی، اور صحابہ کرام نے آپ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور اس پیغام کو امت تک صحیح طریقے سے محفوظ کر کے پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ سے بخاری میں آیا ہے. اس طریقے سے نماز پڑھ جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہمیں اس تفریق میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ رکن ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، کیا ضرورت پڑی ہے؟ بس نماز ویسے پڑھو جیسے کہ آپ نے نماز پڑھی، بس. اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے مختلف حصے نبی کریم، نمبر ایک، نماز کے مختلف حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. کون سے حصے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، خود صحابہ کرام نے بھی نماز پڑھی. بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں بھی غلطی ہوئی، اور بعض اوقات صحابہ کرام سے غلطی بھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی اور بھول کا جواب دیتے ہوئے اس غلطی کی اصلاح فرمائی، اس بھول کو درست کیا. بعض اوقات پوری نماز دہرانے کا حکم دیا، اور بعض غلطیوں پہ سجدہ سہو کا حکم دیا، بعض چیزوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے کچھ حصے ایسے ہیں، اگر نمازی وہ بھول جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی دوبارہ دہرانے کا حکم دیا. اور بعض حصے ایسے ہیں، یعنی یہ چیزیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا نماز پڑھنے، ان کو کہتے ہیں ارکان، یہ نماز کے ستون ہیں، ان کے بغیر نماز قائم ہو نہیں سکتی. اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دوبارہ دہرانے کا حکم نہیں دیا جس میں غلطی ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے سہو کرنے کا حکم دیا، یا بذات خود بھی آپ علیہ وسلم دو سجدے کیے اور اس چیز کو دوبارہ دہرایا نہیں. ان چیزوں کو کہتے ہیں واجبات. اگر نماز سے چھوٹ جائیں بھول کی وجہ سے، غلطی کی کسی غلطی سے، تو آپ اس چیز کو دوبارہ نہ دہرائیں، لیکن دو سجدے سہو کر کے نماز آپ کی مکمل اور درست ہے. اور بعض کچھ ایسے حصے نماز کے کہ ان کے لیے سجدے سہو بھی ضروری نہیں ہو، دوبارہ اسی لوٹانا بھی ضروری نہیں، ان کو کہتے ہیں سنن الصلاۃ، نماز کی سنتیں. اب میں چند جہاں پہ حدیث بیان کرتا ہوں جو بات میں نے کی ہے تاکہ بات واضح اور صاف ہو جائے، پھر اس سوال کے جواب کی طلب جاتے ہیں. نمبر ایک، حدیث الموسیٰ صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز میں غلطی کی ہے یا جس سے نماز میں غلطی ہوئی، اور یہ حدیث نمبر 793 بخاری میں ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر دی اور سلام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ واپس لوٹ جاؤ، تم نے نماز پڑھی نہیں، دوبارہ نماز پڑھ لو. تو وہ شخص دوبارہ گیا، نماز دوبارہ پڑھ لی دوسری مرتبہ، پھر واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ واپس لوٹ جاؤ، نماز دوہراؤ، تم نے نماز پڑھی نہیں. تیسری مرتبہ بھی ایسے ہوا. چوتھی مرتبہ جب وہ شخص آیا تو اس شخص نے بڑے پیارے انداز میں، اور ان الفاظوں کو نوٹ کر لیں، ہر طالب علم کو چاہیے کہ ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھے اور ان پر عمل بھی کرے. عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق لا احسن غیره فعلمنی، اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اسے اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، بس مجھے تعلیم دیجیے، مجھے سمجھائی کہ نماز پڑھوں کیسے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو، پھر قرآن مجید میں سے جو آسان ہو تمہارے لیے وہ پڑھو، اور مسند احمد میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے. پھر رکوع کرو حتیٰ کہ تم مطمئن ہو جاؤ رکوع میں، پھر کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ تم کھڑے ہو کر مطمئن ہو جاؤ، یعنی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد. پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، پھر سجدے سے اٹھو حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، اور پھر یہ سب پوری نماز میں کرو. متفق علیہ حدیث ہے یہ. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سب عمل نماز کے ارکان ہیں، ان کو ارکان کہا جاتا ہے، اس میں غلطی یا بھول کی گنجائش نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، متفق علیہ، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود صحابہ کرام کو بھی. اچھا، اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور دوسری احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے جو صحیح بخاری مسلم اور صحیح ستہ میں ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے لیے، ماموں کے لیے اور منفرد کے لیے رکن ہے، سب کے لیے. یہ سب حدیث جمع کرنے کے بعد اور علماء کے مختلف اقوال جمع کرنے کے بعد آخر اقوال راجح یہی ہے کہ سورہ فاتحہ رکن ہے، ضروری پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام کے لیے، مقتدی کے لیے اور منفرد کے لیے جو اکیلا نماز پڑھے. اچھا، اس حدیث میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اسے پہلے حدیث میں نے بیان کیا تھا کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں، دونوں فرق ہے نہیں؟ ہاں نہیں بھی ہے، ہاں بھی ہے، دونوں صحیح. فرق ہے بھی صحیح اور نہیں بھی صحیح. فرق نہیں ہے کہ دونوں نماز کے لیے ضروری ہے، یہاں پر دونوں ایک جیسے ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. فرق کس میں ہے؟ طہارت نماز سے باہر ہے اور صرف فاتحہ نماز کے اندر ہے، وہ شرط ہے، تو صرف فاتحہ پڑھنا رکن ہے، یہ فرق ہے دونوں میں. تیسری حدیث سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کنا نقول قبل ان يفرض التشہد، ہم تشہد کے فرض ہونے سے پہلے کہتے تھے. اسے نسائی نے روایت کیا اور اصل حدیث متفق علیہ، علامہ البانی نے صحیح فرمایا کہ تشہد کے فرض ہونے سے پہلے، حدیث میں پیچھے درس میں پورے بیان کیے تھے. تو تشہد یعنی کیا ہے؟ فرض کا لفظ موجود ہے، یعنی تشہد فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس حدیث سے تشہد کی رکنیت واضح ہے. چوتھی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاة الطہور وتحریم ہو التکبیر وتحلیل ہو التسلیم، ابو داود، ترمذی، حاکم نے اس کو روایت کر البانی نے صحیح فرمایا. نماز کی چابی طہارت ہے اور تکبیر سے نماز شروع ہوتی ہے. تکبیر تحریم میں کیوں کہتے ہیں؟ بعض چیزیں جو نماز سے پہلے حلال تھے اب وہ حرام ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ تحلیل و تسلیم اور سلام پھیرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے. وہی چیزیں جو نماز سے پہلے حلال تھیں جو نماز کے اندر حرام ہو گئی تھی اب وہ دوبارہ حلال ہو گئیں. اسی تسلیم سے حلال اور تکبیر سے حرام. تکبیر ہوا التحریم و تحلیل ہوا التسلیم. اور اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سلام رکن ہے. اچھا رکن کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک آپ سلام نہیں پھیریں گے باہر نکل نہیں سکتے. یعنی آپ پر ہر وہ چیز حرام ہے جو نماز سے پہلے حلال تھی. بات کرنا, کھانا پینا, چلنا پھرنا. اب جب تک سلام نہیں پھیرے گے بیٹھے ہو تو ضروری ہے کہ نہیں نماز کے لیے؟ اس کے بعد نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ پانچویں حدیث, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعت والی نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیا اور نماز کو ختم کر دیا. مقتدین میں سے سیدنا ابوبکر صدیق, عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ موجود تھے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی ذو الیدین نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا نماز کم ہو گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی؟ ادب دیکھیں. پہلے کہ یہ تھی کہ آسمان سے وحی نازل ہوئی اور نماز کم ہو گئی, یا دوسری پوسیبلٹی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. یعنی صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. نمبر دو, علم غیب نہیں جانتے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی اور نہ میں بھولا ہوں. نماز ویسے کی ویسے چار رکعت ہے. پھر صحابہ کرام کے متوجہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, کیا واقعی ذو الیدین ٹھیک کہہ رہا ہے؟ سب نے فرمایا جی ہاں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیا, نماز ختم کر دیا. جب صحابہ کرام نے تصدیق کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے کھڑے ہوئے, دو رکعت پڑھی اور اس کے بعد دو سجدے کیے سہو کے, اس کے بعد سلام کیا. متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ کہ اگر کوئی رکن چھوٹ جائے اس کو مکمل کرنا ضروری ہے, اس کے بعد سجدہ سہو بھی ضروری ہے, سجدہ سہو کرنا ہے. یہاں پر دو رکعت بھول گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پیغام کیا ہے کہ جب رکن آپ واپس کرتے ہو تو اس کے ساتھ سجدہ سہو بھی کرنا چاہیے. اچھا,
تو بھول کہیں گے غلطی کہیں
گے؟ جی
بھول کہیں گے غلطی کہیں گے.
یہ بھول ہے, نسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں بھول گئے تھے. نسیان مطلب بھول, بھولنا. چھٹی حدیث, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد تشہد کے لیے نہیں بیٹھے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تشہد نہیں پڑھی, پھر نماز کے بعد دو سجدے کیے. متفق علیہ, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اسے کیا ثابت ہوا؟ کہ جو پہلے تشہد ہے اگر کوئی بھول جائے اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے بشرطے کہ سجدہ سہو کیا جائے. یعنی اس کو دہرانا ضروری ہے؟ نہیں دہرانا ضروری ہے. اب واپس آتے ہیں اس سوال کی طرف اور اعتراض کی طرف. ہم نے یہ سمجھ لیا, پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ نماز کے مختلف حصے ہیں. مختلف حصوں میں ارکان بھی ہیں, واجبات بھی ہیں, سنن بھی ہیں. اور اچھا, سنت کی کوئی دلیل جانتا ہے؟ سنن کی بات کی ہے, درس آگے آئے گا لیکن ابھی فائدے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نماز کا آغاز تکبیر تحریم کے بعد سورہ فاتحہ سے کرتے. اب یہاں پر دعائے استفتاح ہے؟ نہیں ہے. اس کا پھر سجدہ سہو کیا؟ سجدہ سہو بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ نماز کے کچھ ایسے حصے ہیں اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیں یا بھولنے سے بھی چھوٹ جائیں تو نماز پہ صحت ہے, مگر صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, نماز صحیح ہے. اور سجدہ سہو کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں سنن الصلاۃ، یہ سنتیں ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں ارکان کی، سنن کی اور واجبات کی، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ سنتوں کو ترک کر دو یا نماز بغیر سنت کے پڑھو. کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر نماز کے بعد کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کرے کیا. بس یہ مقصد ہے اس تفریق کا، اس تقسیم کا، کہ واجبات ہیں، ارکان ہیں، سنن ہیں، تاکہ نماز پڑھے علم کی بنیاد پر. جہالت میں نماز پڑھے تو کیا ہوگا؟ بس ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، بھول بھی جاتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، شیطان خون میں دوڑتا ہے، اور بسا اوقات نماز میں انسان نماز پڑھتے پڑھتے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایک سجدہ رہ جاتا ہے، بعض اوقات تشہد بھول جاتا ہے، بعض اوقات پہلا تشہد ہم بھول جاتے ہیں، بعض اوقات سمی اللہ الحمد کہنا بھول جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات رکوع میں سبحان رب العلیٰ کہہ دیتے ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے انسان کی عام زندگی میں. تو کیا کرنا چاہیے؟ اب نماز کے اندر کسی پوچھ بھی نہیں سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس درس کا اور اس تفریق کا اور اصطلاحات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نمازی کو علم ہو کہ اس کی نماز کیا ہے، اور وہ نماز اگر پڑھے، اگر کوئی غلطی ہو جائے نماز کے دوران تو وہ کیا کرے. اب پوچھے گا تو بعد میں، ابھی تو کوئی مسئلہ ہے نا اس کے لیے، ابھی کیا کرے وہ. تیسری بات یہ ہے کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو سب کو نماز کا مکمل ثواب نہیں ملتا. آپ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اسے اس کا اجر ملتا ہے دسواں حصہ، یا نواں حصہ، یا آٹھواں حصہ، یا ساتواں حصہ، یا چھٹا حصہ، یا پانچواں حصہ، یا چوتھائی، یا تہائی، یا آدھا. ابو داؤد، نسائی اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اب یہ مختلف حصے ثواب کے کیوں مل رہے ہیں؟ دو نماز ایک ساتھ کھڑے ہیں، ایک کو آدھا حصہ ملا اور ایک کو چھٹا حصہ ملا، تیسرے کو پورا ملا، چوتھے کو پانچواں ملا. یہ فرق کیا ہے؟ کہاں فرق ہوا؟ جتنی آپ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوگی اتنی ہی وہ صحت کے قریب اور اجر و ثواب کے زیادہ قریب ہوگی، جتنی دور ہوگی اتنی ہی زیادہ بعید ہوگی. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ اگر انسان ان میں کوتاہی کرے، سجدہ سہو بھی نہ کرے، نماز ٹھیک ہے لیکن اجر میں کمی ہے. یاد رکھیں اس میں یہ بات ہرگز نہیں کہ رکن چھوٹ جائے آپ کو دسواں حصہ ملے گا، زیرو ملے گا. واجب جان بوجھ کے چھوٹ جائے پھر بھی زیرو ملے گا. واجب آپ نے چھوڑ دیا ہے یا غلطی سے چھوٹ گیا ہے، سجدہ سہو کیا تو الحمدللہ مکمل ہو گیا. تو یہ فرق کہاں پہ ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو یہ متعین کرتی ہیں کہ آپ کا دسواں ہے، آپ کا پانچواں ہے، آپ کا؟ یہ وہ سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کرتے تھے. اور اللہ تعالی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہو. جتنی نماز زیادہ قریب ہوئی اتنی ہی اس کا اجر و ثواب بلند ہوا. اور چوتھے نمبر پہ ایک غلط فہمی ہے، یہ بھی دور کر دو اسی کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اب اس تفریق کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان اصطلاحات کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ہر حصہ ضروری ہے. ظاہرا آپ کی بات درست ہے میرے بھائی، ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونی چاہیے. اس پہ کبھی اختلاف کیا؟ کبھی نہیں کیا. لیکن ہر نماز کا حصہ سارے سے برابر ہے؟ رکن و سنت دونوں برابر ہیں؟ یہ بات درست نہیں ہے. تو حدیث کا کیا مفہوم ہے پھر؟ حدیث تو واضح ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز تکبیرۃ تحریمہ سے کیا، دعا استفتاح پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، سورۃ فاتحہ پڑھی، دوسری سورت پڑھی، تکبیر کیا، رکوع کیا، سبحان رب العظیم پڑھا، سر اٹھایا رکوع سے، سمع اللہ الحمد ربنا ولک الحمد، پھر سجدہ کیا اللہ اکبر کہتے ہوئے، سبحان رب العالمین سجدے میں پڑھا، پھر دونوں سجدے کے درمیان بیٹھا، آخر تک یہ نماز جو پڑھی، یہ وہ نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. اور حکم دیا صلوا فعل الامر ہے کما رأیتمونی اصلی، سب پر واجب، ہر مسلمان پر کہ نماز ایسی پڑھے. اب صلوا کما رأیتمونی اصلی حدیث جو ہے اس کے دو مفہوم بنتے ہیں. دیکھیں غلطی کہاں پہ ہوئی، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پہلا مفہوم یہ ہے کہ نماز کا ہر حصہ برابر ہے اور سارے کے سارے واجب ہیں، یعنی ضروری ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ظاہراً دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور اپنی امت کو سمجھائی ہے، وہی نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے، جس میں ارکان بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں اور شروط اس سے پہلے ہیں. یہ مفہوم بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کون سی نماز؟ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کیسی تھی؟ کیا ساری چیزیں برابر تھیں؟ ابھی چھ حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، برابر نہیں تھے سارے حصے، یاد رکھیں. اگر آپ ایک حدیث کو لیتے ہیں پھر آپ کو چھ وہ چھوڑنی پڑے گی. حق بات کیا ہے کہ سب کو جمع کر کے چلیں. جو ہم جمع کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ نماز کے مختلف حصے ہیں. بہترین نماز اس شخص کی ہے جو سنتوں کو بھی بہترین طریقے سے ادا کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو سنتیں چھوڑ دیتا ہے، یہ اسے چھوٹ جاتی ہیں، اس کی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اجر میں کبھی اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو سنتوں کو بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے. اور یہی قول راجح جو میں سمجھتا ہوں. صلوا کما رأیتمونی اصلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جو آپ نے اپنی امت کو دی اور سمجھائی، جو مجموعہ ہے ان سب چیزوں کا، ٹھیک ہے. اس کے لیے اس کی وضاحت میں ایک دلیل بھی ہے. وہ کہتے ہیں کاف یہ تشبیہ کے لیے، کما رأیتمونی اصلی، اس مطلب ہے ہر طریقے سے. تشبیہ کیا مطلب ہے؟ یہ ہاتھ اس ہاتھ جیسا ہے، ایک جیسے ہیں کہ نہیں، مشابہت ہے کہ نہیں؟ مشابہت ہے. کہتے ہیں کاف تشبیہ کے لیے، اس لیے وہی نماز پڑھنی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس کے جواب میں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، صحیح بخاری مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں سب سے پہلے جو لوگ داخل ہوں گے ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، چاند کی طرح ہوں گے، کل قمر، چمکتے ہوئے میرا لفظ ہے معذرت کے ساتھ، چاند کی طرح ہوں گے، کل قمر، حدیث کے آخر تک. تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ جسم انسان کے ہوں گے چہرے چاند ہوں گے، یا چاند کی طرح چمکتے ہوئے روشن ہوں گے؟ یہی بات ہے کہ نہیں؟ تو اس مطلب تشبیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باریک بینی بھی وہی ویسے ہی ہوگی. تشبیہ کا مطلب ہے عموم، اجمالی طور پر ایسے ہوں گے. جب دونوں روایت سامنے رکھتے ہیں، وہاں پر کما ہے، یہاں پر کاف ہے، دونوں میں ایک ہی حرف ہے تشبیہ کا، تو تشبیہ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، وہ نماز جو ہمیں ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مکمل نماز جس میں ارکان بھی ہیں، شروط بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں. ورنہ پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا جسم تو انسان کی ہوں گے لیکن چہرے چاند ہوں گے سب کے. اللہ اعلم. سوال ہے آخر میں، اگر رکن چھوٹ جائے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مختصر جواب تو پچھلے دسوں میں نے دیا تھا، لیکن اس کا مزید مکمل جواب جو ہے کون جواب دے گا؟ اگر رکن چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہے، نمازی نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا، یہ تو سب جانتے ہیں. اگر ترتیب سے چلیں، میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں، کبھی بھولیں گے نہیں آپ، اس میں تفصیل ہے. اگر نمازی کی نماز میں پہلا رکن چھوٹ گیا، تکبیر تحریمہ ہی بھول گیا، وہ کیا کرے گا؟ صرف تکبیر تحریمہ کرے گا نماز کے بعد؟ کیا کرے گا؟ ساری کی ساری نماز دہرائے گا. نمبر دو، اگر تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی اور رکن بھول جائے، اگر رکعت کے دوران میں یاد آ جائے تو کیا کرے گا؟ وہ کینسل کر دے گا، یہاں سے شروع کرے گا جہاں پر وہ پہنچائے. اچھا ٹھیک ہے، پھر سجدہ سہو سب میں کرنا ہے سوائے تکبیر تحریم، تو نماز شروع سے پڑھی ہے ساری، اس میں سجدہ سہو ضرورت نہیں ہے، کوئی نماز ہی مکمل ہے پوری. اچھا، اور اگر اس رکعت کے بعد یاد آ جائے، نہیں یہ سمجھیں ذرا، میں مثال سے مثال دوں گا آخر میں. اچھا، میری بات سمجھ آئی؟ تکبیرہ تحریمہ اگر چھوٹ جائے، کوئی شخص بھول جائے تکبیرہ تحریمہ، جلدی میں آتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ کیا کرے گا؟ صرف نماز کے بعد وہ تکبیرہ تحریمہ اللہ اکبر کرے گا، بس نماز ہوگی، اس کی دو سجدے دے دے گا؟ نہیں، اس کی نماز ہوئی نہیں، اس کی نماز کا آغاز ہی نہیں ہوا. تو کیا کرے گا؟ شروع سے پوری نماز پڑھے گا شروع سے. نمبر دو، اگر رکن تکبیرہ تحریمہ کے علاوہ ہے، یعنی رکوع ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اور اسے یاد آ گیا، یعنی تکبیرہ تحریمہ کر چکا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے، سجدے میں چلا گیا، اب کیا کرے گا؟ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، رکوع کرے گا، بارک اللہ، رکوع کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا دوبارہ، تکبیر نہیں کرے گا. تو نماز کے شروع سے آغاز نہیں کرے گا، بلکہ جو رکن چھوٹا ہے اسی کو واپس لے کے آئے گا، وہیں سے نماز کو آگے بڑھائے گا. یعنی مثال کے طور پہ رکوع بھول گیا، دوسرے سجدے کے بعد یاد آیا، تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، رکوع کرے گا، پھر دو سجدے دہرائے گا، کیونکہ رکوع کے بعد والی نماز اس کی باطل ہوگی، کیونکہ ترتیب ٹوٹ گئی ہے، تو ترتیب ضروری ہے نماز کی. اتنا تک سمجھ آئی ہے کہ اس کو دہراؤں؟ یہ سمجھے نا، دوسری رکعت کی طرف آ رہا ہوں میں. پہلی رکعت کا پہلا رکوع جو ہے بھول گئے، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، سجدے میں چلے گئے، رکوع رکن ہے، اب کیا کرے گا؟ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، رکوع کرے گا، رکوع کرنے کے بعد اپنی نماز پوری کرے گا. لیکن دو سجدے آخر میں ضرور ہیں، وہ الگ بات ہے. اچھا، اگر رکعت کے بعد یاد آ جائے، یعنی اس نے رکوع نہیں کیا، اب دو سجدے بھی کر چکا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اسے یاد آ گیا تو میں رکوع نہیں کیا، اب کیا کرے گا؟ اب وہ پوری کی پوری رکعت ختم ہوگی اس کی، سمجھے، جو پچھلی رکعت تھی، وہ رکعت جو ابھی پڑھ رہی ہے پہلی سمجھی جائے گی، وہ کینسل ہو گئی، یہ رکعت یہاں سے نماز آغاز ہو رہی ہے، اور آخر سجدہ سہو کرے گا. مشکل ہے؟ اچھا، آپ کے لیے آسان ہے، پتہ نہیں ساتھ ہی پریشان ہو رہے ہیں. اگر سمجھ نہیں آئے تو میں اور مثال سجدے کی مثال دے دیتا ہوں. رکوع سمجھ نہیں آ رہا، چار رکعت کی نماز ہے، تیسری رکعت میں کیا بھول گیا؟ دوسرا سجدہ. اچھا اچھا، ایسا کر دیں، میں بات پوری کر لوں، پھر سوال کے جواب میں بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ، تاکہ پوائنٹ پورے کلیئر ہو جائیں. نمبر تین، اگر نماز کے بعد یعنی سلام کے بعد یاد آ جائے کہ فلاں رکن چھوٹ گیا، تو کیا کرے گا؟ اس میں تفصیل ہے. اگر صرف تشہد ہے، تشہد بھولا ہے، تو بیٹھے بیٹھے، رحمک اللہ، بیٹھے بیٹھے التحیات یا تشہد پڑھ لے گا، پھر سلام کرے گا، پھر دو سجدے کر کے پھر سلام کرے گا، اگر صرف التحیات بھولا ہے، ٹھیک ہے. اگر سجدہ بھولا ہے کیا کرے گا؟ ایک رکعت پوری پڑھے گا، یہ ایک قول ہے. دوسرا قول ہے، اسے درس میں بیان کیا تھا، کہ سجدہ ہی کرے گا جو بھولا ہے، ایک سجدہ کرے گا، پھر التحیات پڑھے گا، ہاں تشہد پورا مکمل پڑھے گا، پھر سجدہ سہو کرے گا، پھر نماز پورا کرے گا. کس میں؟ ہاں بالکل، اس کے بعد نماز منعقد نہیں ہوتی، اللہ اکبر کہے گا، پھر اپنی نماز جہاں پر رکے وہیں سے شروع کرے گا. اچھا، اور یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ سلام کے بعد جب اسے یاد آتی، بشرط یہ کہ فاصلہ لمبا نہ ہو اور اس کا حدث نہ ہو، یعنی اس کا وضو برقرار ہو. اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے یا لمبا فاصلہ ہو جاتا ہے، گھر میں چلا گیا اب لیٹا ہوئے وہ تشہد نہیں پڑھا میں نے, اب لمبا فاصلہ ہو گیا, اب نماز پوری پڑھے گا. اب بات سمجھ آئی؟ اب آپ پوچھیں, آپ کہہ رہے کہ تیسری رکعت ہے اس میں دوسری رکعت میں پہلا یا دوسرا؟ پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ بھول گیا, دوسرا سجدہ رکن ہے, کیا کرے گا؟ کون جواب دیتا ہے؟ جس نے سمجھے وہ جواب دے گا.
جو تیسری رکعت ہے وہ اس کی پہلی رکعت,
اس نے کیا کیا کہ دوسری رکعت کا سجدہ ایک سجدہ بھول گیا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا, ابھی بیٹھا ہے تیسری رکعت میں, تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا, اب وہ رکعت پڑھ رہا ہے, نہیں رکعت پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ. دیکھیں اگر وہ اس نے پڑھنے کا آغاز کیا, سورہ فاتحہ پڑھ لیا, اب اس کی پچھلی رکعت کینسل ہو جائے گی. اگر جو ہی کھڑا ہوا اسے یاد آئے کہ ایک رکن چھوٹ گیا, بیٹھ کے سجدہ کرے گا, وہ اس کی رکعت درست ہے. کیونکہ اگر ایک رکن شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے والا کینسل ہو جاتا ہے, رکن اس کے بعد رکن جو ہے اگر وہ آغاز ہو گیا تو بس اسی پہ آپ کھڑے رہیں, اور جو پہلے بھول گیا اس کو دوبارہ دہرائیں پوری رکعت کی شکل میں. نہیں ہاں, تیسری رکعت اس کی پوری ہوگی, تیسری رکعت ہوگی, پھر چوتھی رکعت, پھر سجدہ سہو کرے گا, نماز ختم کرے گا. سجدہ سہو کا درس ابھی آئے گا, مکمل درس سجدہ سہو کے لیے, بیچ میں آج آ گئے بس ایسے سوال کے جواب میں, اس کے لیے خاص درس ہے, خاص اس کے طریقہ ہے, انشاءاللہ ٹائم پہ بیان کریں گے اس کو.
جو مرضی رکھا رکو بھی سجدہ ہے اور وہ سجدے میں چلا گیا, اب سجدہ جو ہے وہ ایک اور رکن ہے, اب ایک رکن سے دوسرے رکن میں ٹرانسفر ہو چکے, واپس جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟
کس میں؟
اگر اگلے رکو پہ پہنچ چکے تب کیا واپس جا سکتے ہیں؟ پہلے
اگر وہی رکعت ہے, دوسری نہیں ہے, پہلی رکعت ہے, رکو بھول گیا, سجدے میں چلا گیا, ٹھیک ہے,
صحیح دوسرا رکن شروع ہو چکا,
یہ سجدہ دوسرا رکن ہے, وہ رکن ختم ہو گیا, اگر اسے جھکتے ہوئے یاد آ گیا, سجدہ اسے نہیں کیا, واپس چلا جائے گا, اگر سجدہ کر لیا اب وہ کینسل ہو گیا, اب ایک جب اس کے کھڑا ہو جائے گا پورے رکعت پڑے گا, ہاں پوری پڑے گا کر کے.
رکن سے رکن میں جانے سے پہلے یاد آ
گیا, رکن میں چلا گیا تو پچھلا رکن جو ہے اس نے کیا ہی نہیں ہے نا, اگر رکن جانے سے پہلے اسے یاد آ گیا تو واپس چلا جائے, اگر رکن کے بعد یاد آ گیا یاد آگے تو ایک رکعت کینسل ہو جائے گی.
جو بندہ اگر رکو مس کر دیتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو اس کو سجدے میں یاد آ جاتا ہے, ایک سجدہ کر دیتے یاد آ گیا, کیا وہ دوبارہ کھڑا ہوگا یا پھر اپنا دوسرا سجدہ بھی کرے گا پھر کھڑے ہوگی؟
نہیں کھڑا ہوگا, کینسل رکعت کینسل ہوگی اس کی, تو کھڑا تو ہو جائے گا وہ اور اس رکعت کو دوبارہ پڑھے گا. قیام نہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں اگر سجدہ کر لیا اس نے, سجدہ کر لیا اب اس کا ایک رکن چھوٹ گیا, دوسرے رکن پہ اس نے شروع کر دیا, ٹھیک ہے, اب وہ پچھلی رکعت اس کی نہیں ہے, اب وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور اس رکعت کو دوبارہ پڑھے گا, اگر سجدے جانے سے پہلے اسے یاد آ گیا, جھکا ہے ابھی سجدہ نہیں کیا, جھکا ہے صرف نہیں, ہاں ابھی سجدہ نہیں کیا اس نے, تو اپنا رکو پورا کر لے. واللہ اعلم. نہیں نماز باطل نہیں ہوئی, بھاگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کمرہ ہی چھوڑ دیا, اور اس کو آپ جانتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے بچھو مار سکتے ہیں, سانپ مار سکتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ جب آپ کیسے ماریں گے؟ ہاتھ سے پکڑ کے ماریں گے, ظاہر آپ جائیں گے جھکیں گے لکڑی اٹھائیں گے اسے ماریں گے, نماز ٹوٹ جاتی ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے, نہیں ٹوٹتی. کیا نماز شروع سے پڑھیں گے آپ؟ جہاں پڑھتے وہیں سے آپ نماز مکمل کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اچھا یہ سوال ہے آخر میں, ارکان میں نے بات بیان کی تھی کہ درود جو ہے وہ ارکان الصلات میں سے ہے, یہی علماء کا اقوال ہے اور فتویٰ بھی اسی پہ مذہب حنبلی کا. شیخ عبد الرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ پر رسالے میں جو میں نے شرح کی ہے وہ بھی یہی جانتے ہیں کہ یہ رکن ہے. بعض علماء کا کہنا کہ واجب ہے, اور شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے، نہ رکن ہے نہ واجب، ان کی تحقیق کے مطابق. شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے. شرح ممتع میں شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیونکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، صحابہ کرام کے سوال پر جواب دیا. اگر حکم ہوتا، فعل امر ہوتا، تب تو یا تو وجوب تھا یا رکن تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سوال سے کہ ہم سلام تو جان چکے، درود کیسے بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو، یا قولو فعل امر نہیں کہ تم نماز میں پڑھو، بلکہ درود کے سوال کے جواب میں فرمایا یوں کہو. تو یہ شیخ صاحب کا جواب ہے، اور یہ قول راجح ہے واللہ اعلم، یہ قوی ہے قول، یہ قول قوی ہے شیخ عثیمین کا قول. ہاں جی، اس کے بغیر جی ہاں تشہد کے بغیر
نماز نہیں.
ہاں نہیں نہیں، تشہد رکن ہے، تشہد مطلب التحیات اللہ، تو اس میں بات نہیں ہو رہی، بات درود میں ہو رہی ہے. تشہد کے بعد، التحیات کے بعد جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ میں شیخ عثیمین کے قول کو لیتا ہوں واللہ اعلم، یہ سنت ہے. لیکن مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دیں، بات سمجھیں ذرا. یعنی اگر کوئی شخص درود شریف بھول جاتا ہے، ہم کیا کہیں، نماز دوبارہ درود پڑھ لو یا سجدہ سہو کرو؟ اچھا، تیسری بات سجدہ سہو کے متعلق بات بار بار ہو رہی ہے. اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو سجدہ سہو بھی سنت ہے، کرے نہ کرے آپ کی مرضی ہے، سنت کے چھوٹنے پر. واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے، رکن چھوٹ جائے سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے. اللہ اعلم.
سوال ہے.